الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب کریم نے نماز روزہ زکاة حج اور دیگر اعمال ان تمام کا حکم اللہ نے دیا ان تمام اعمال کا بدلہ بھی اللہ نے بتلا دیا یوں تو مومن کے لیے سارے اعمال کا مقصد پیارے اللہ کی رضا ہے پیارے اللہ کی خوشنودی ہے پھر اس کے بعد پیارے اللہ کی جنت ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں اور اپنی پیاری بندیوں کے لیے جنت سجائی ہے اور جنت سجا کر پھر اللہ نے جنت کی دعوت دی ہے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ کہ اللہ تجھے دار سلام کی دعوت دیتا ہے اللہ نے جنت کو دار سلام کہا یوں تو پروردگار نے اپنی جنت کے الگ الگ نام رکھے ہیں کئی نام اللہ نے جنت کے بتلائے ہیں اسے دار الخلد بھی کہا جنت کو دار الحمد بھی کہا اور جنت کو دار سلام بھی کہا اللہ نے یہاں پہ لفظ جنت کہنے کے بجائے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے دار سلام کہا اشارہ کر دیا کہ میرے بندے دنیا میں اگرچہ تجھے تھوڑی مشقت ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے بیماری آ سکتی ہے طرح طرح کی تکلیفیں چھوٹی بڑی آ سکتی ہیں مگر اس کے بعد جو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے وہ جنت سلامتی کا گھر ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی نہ کوئی مشقت ہوگی نہ جسمانی تکلیف نہ روحانی تکلیف نہ نفسانی تکلیف نہ قلبی تکلیف کسی طرح کی کوئی تکلیف تجھے جنت میں نہیں ہوگی بلکہ ہر طرح کی راحت رسانی کا انتظام ہوگا تمہارے جسم کو بھی راحت تمہارے قلب کو بھی راحت تمہاری روح کو بھی راحت اور تمہارے نفس کو بھی راحت اس لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو جنت بنائی ہے اس جنت کو اللہ نے دار سلام کہا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دار سلام کی دعوت دی ہے تو اللہ نے اس دار سلام میں اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے کیا تیاری ہے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن تمہیں نہیں معلوم انسان اور نفس کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس وقت تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کرتے ہوئے تمہاری جنت میں اللہ نے کیا کیا چیزوں کو پوشیدہ کیا ہے جن چیزوں سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ اکبر کیا تعبیر اللہ نے بتائی ہے میرے بندے میری بندیاں تجھے میرے اعمال میرے احکام پر عمل کرتے ہوئے کبھی جسم تھکتا ہے کبھی تمہارے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے انسان راتوں کو سحری کے واسطے جاگتا ہے انسان تہجد کے واسطے آنکھوں جاگتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے، کبھی انسان کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بندہ اپنے اللہ کی طلب میں، اللہ کی محبت میں، اپنے اللہ کی دعوت پر، اللہ کی جنت کی تلاش میں بندہ اپنے نیند کے خمار کو ہٹا دیتا ہے، نیند کے غلبے کو بندہ ہٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں دنیا میں تھکی ہیں اور تمہاری آنکھیں تمہیں نچوڑنی پڑی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسی ایسی نعمتیں جنت میں تمہارے واسطے رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے میرے بندے تیری ان محنتوں کا، بدلہ ہے تیرے مجاہدوں کا، بدلہ ہے تیرے اعمال کا، بدلہ ہے تیری مشقتوں کا، بدلہ ہے تیرے اعتکاف کا، بدلہ ہے تیرے نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کا، بدلہ ہے صلہ رحمی کا، بدلہ ہے عفو در گزر کا، بدلہ ہے غیبت اور چغلی سے بچنے کا، بدلہ ہے محبت اور نرم کلامی کا۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا، ایسی ایسی چیزیں تجھے ملیں گی صلہ رحمی کی بنا پر، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی نرم کلامی کی بنا پر، ایسی ایسی چیزیں ملیں گی عفو در گزر اور تحمل اور صبر اور شکر کی بنیاد پر کہ جس کا تصور بھی تجھے نہ ہوا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ روایت میں آتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم کہتے ہیں میں نے تیار کیا، مطلب بندوں کے آنے سے پہلے اللہ نے تیار کیا۔ کیا تیار کی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کو انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے جنت میں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، اللہ نے جنت میں آپ کے پہننے کی چیزیں، اللہ نے جنت میں آپ کے آرام کی چیزیں، اللہ نے جنت میں آپ کے نفسانی خواہشات کی چیزیں، اللہ نے جنت میں آپ کے سیر و سیاحت کی چیزیں، اللہ نے آپ کے صبح و شام کے سیر کی چیزیں، اللہ نے دن و رات کے گزارنے کی چیزیں ایسی ایسی جنت میں بنائی ہیں، ما لا عین رأت، جس کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن، اور نہ ہی کانوں نے سنا ہوگا، بلکہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر، پروردگار نے اپنے خوش ہونے والے بندے اور خوش ہونے والی بندیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا بنایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی جو جنت ہے اس کی منظر کشی مختصر انداز میں آپ نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ورب الکعبہ نور یتلألأ وریحانۃ تهتز وقصر مشید ونہر مطرد وثمرۃ نضیجۃ وزوجۃ حسناء جمیلۃ وحلل کثیرۃ ومقام عبدہ فی دار سلیمۃ وفاکہۃ وخزرۃ وحبرۃ ونعمۃ فی محلۃ عالۃ بہیۃ قالوا نعم یا رسول اللہ نحن المشمرون لها قال قولوا ان شاء اللہ فقال القوم ان شاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جہاں اعمال کی ترغیب دی ہے، جہاں پیارے آقا نے صحابہ کرام اور صحابیات کو اعمال کی رغبت دلائی ہے اور گناہوں اور نافرمانی اور معصیت سے بچنے کی ترغیب اور ترہیب دی ہے، وہیں آپ نے جنت کی منظر کشی بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا نور ہے، جنت گویا ایک ایسا نور ہے جو لہلہانے والا ہے، پھولوں کا گلدستہ ہے جو جھوم رہا ہے، ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، ایسی نہر ہے جو بہنے والی ہے، جنت میں ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، اور ایسی رفیقہ حیات بیوی ہے جو حسین و جمیل ہے، وہاں کی لباس بے تعداد ہیں، یہ سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں میوے بھی ہیں، سبزہ زار بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، حسین و بلند مقام بھی ہے۔ حضرات صحابہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا دعا کر لو انشاءاللہ، تو صحابہ نے کہا انشاءاللہ، آپ بھی کہہ لیجیے انشاءاللہ، اسی جنت کے خاطر ہم محنت و مجاہدہ کر کے اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی منظر کشی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب باتیں کی ہیں تو صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، ان کا ولولہ دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے صحابی بیٹھے تھے جو رنگ و روپ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سیاہ اور کالے کلوٹے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر اسی کے وہ موجود تھے تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور جنت کے کچھ حالات آپ نے بیان فرمائے، تو ایک دم سے وہ کالے کلوٹے صحابی اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی عنایت اور بندوں کے ساتھ اللہ کی اس محبت کا انداز سن کر ایک دم سے مارے خوشی کے چیخ ماری، اور ایسی چیخ ماری جس سے ان کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں پیارے نبی کے دربار میں بیٹھنے والے ایک صحابی جو رنگ و روپ کے اعتبار سے کالے کلوٹے ہیں، مگر جنت کا شوق کتنا، جنت کی تمنا کتنی، جنت کی طلب کتنی ہے۔ اللہ اللہ، مجھے جنت کیسے ملے گی، کس طرح ملے گی، ایسا شوق سوار ہوا کہ ایک دم سے چیخ نکلی ہے اور دربار رسالت میں پیارے نبی کے قدموں پر ہی ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ جنت کے شوق کی عجیب مثال۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک صحابی آپ کے سامنے آئے، ان کی ہمیانی میں چھوٹے سے تھیلے میں کھجور کے دانے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ، انہوں نے پوچھا مجھے کیا ملے گا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دین کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے تو اللہ رب العزت تجھے جنت عطا کریں گے۔ کہا بالکل، اب تو مجھے جنت کی تلاش ہے۔ کھجور کے دانے کھا رہے تھے، انہوں نے کھجور کے دانے کو ڈال دیا اور یہ کہا کہ اگر میں کھجور کے دانے کو کھاتا رہوں تو دیر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کھجور کے دانے کو ڈال دیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر کھجور کے دانے کھا کھا کر اس کے بعد میں جاؤں تو تاخیر ہو جائے گی جنت کے طلب میں، لہذا ڈال دیا۔ پھر منشے نبوت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نکلے اور اس طرح آگے بڑھے آگے بڑھے کہ پھر جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں جنت کا شوق، اسے کہتے ہیں جنت کی طلب، اسے کہتے ہیں جنت کی تمنا۔ اللہ رب العزت نے اسی جنت اور اسی جنت کی طلب اور تلاش و جستجو کے لیے اللہ نے ہمیں پورے سال کے اعمال دیے ہیں، اللہ نے رمضان کے اعمال دیے ہیں، اللہ نے بطور خاص یہ رمضان کی آخری عشرے کے اعمال اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ کیسی جنت ہے، ذرا سنیے گا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے جنت کی ہلکی سی منظر کشی کی ہے، ذرا ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو جنت کی تفصیلات بھی سننی چاہیے تاکہ شوق و طلب میں اضافہ ہو، محنت و مجاہدہ کرتے ایک لذت محسوس ہو جائے کہ جہاں میرا پیارا اللہ راضی ہوگا اور جہاں میرا پیارا اللہ خوش ہو جائے گا، میری عبادتوں کا، میری مجاہدوں کا اصل منشا میرے پیارے اللہ کی رضا ہے۔ مگر اس پیارے اللہ نے اپنی رضا کے ساتھ ساتھ جو جنت بنائی ہے اس جنت کی تفصیل کیا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تمام تر آیات، اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھوتے اور پیارے انداز میں مختصر طور پر جنت کا تعارف کرایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ جس جو جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور جس جنت کی دعوت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس جنت کی زمین کیسی ہے، اس جنت کی مٹی کیسی ہے، تو سنو، وہ جنت کی زمین اور جنت کی مٹی کستوری اور زعفران کی ہے جس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ نے اس جنت کی چھت کیسی بنائی ہے تو اس چھت کو عرش رحمان کا نام دیا گیا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کی لپائی کس سے ہے، اسے کلر کس طرح سے کیا گیا، تو خوشبودار کستوری سے اسے کلر کیا گیا ہے، اس کے اندر لولو اور جواہر سیٹ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ اس کی عمارت کس طرح بنی ہے، تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اگر آپ کی یہ طلب ہو کہ اللہ اللہ دنیا میں تو درخت کو ہم نے دیکھا جنت کے درخت کیسے ہوں گے، فرماتے ہیں جنت کے ہر درخت کا تنا، اس کی ٹہنی، اس کا تنا سونے اور چاندی کا ہے، نہ کہ لکڑیوں جیسا۔ اگر آپ اس کے پھلوں کو پوچھیں تو پھل بڑے بڑے ہوں گے، جھاگ سے زیادہ نرم ہوں گے اور شہد سے زیادہ کہیں میٹھے ہوں گے۔ اگر ان درختوں کے پتوں کو پوچھیں تو ان کے پتے نہایت باریک ہوں گے، نفیس ہوں گے، نہایت دیکھنے میں پرکشش ہوں گے۔ اگر جنت کی نہروں کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ سمجھیے کہ جنت کی جو نہریں ہوں گی ایسا لگے گا کہ دودھ کی نہریں ہیں، جس کا ذائقہ، جس کا ٹیسٹ بہت عمدہ ہے۔ اور کچھ نہریں ایسی ہوں گی جو شراب جنت کی ہوں گی، جو پینے والوں کو خوب لذیذ ہوں گی، اور اس کی نہریں بڑی صاف ستھری ہوں گی۔ یاد رکھیے، جنت میں اللہ نے بندوں کے واسطے شراب رکھی ہے، مگر وہ دنیا کی شراب نہیں ہے جس سے انسان کی عقلیں خراب ہوتی ہیں، جس سے انسان کی زبان خراب ہوتی ہے، جس سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور جس سے انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے، گھر کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی شراب ہے جس میں ہر طرح کے فتنے فساد ہیں، جن کو ام الخبائث کہا گیا ہے، اور یہ جنت کی شراب ہے جس کے پینے کے بعد انسان کے اندر اور بھی عمدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں کے کھانے پینوں کی اگر آپ کو طلب ہو تو وہاں میوے ہوں گے، ڈرائی فروٹ ہوں گے، ہر طرح کے فروٹ آپ کو ملیں گے، ہر طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں ملیں گی۔ جو وہاں ڈرنک آپ کو ملے گا، پینے کی چیزیں آپ کو ملیں گی، اس کو تسنیم اور زنجبیر کہا گیا ہے۔ اس کے برتنوں کو اگر پوچھے تو وہاں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، شیشے کے بہترین گلاس آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور جنت کے دروازوں کا اگر پوچھا جائے تو دروازے اتنے چوڑے چوڑے ہوں گے جس میں 40 سال کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے درختوں سے جب ہوا چلے گی تو ان سننے والوں کو ہوا مسرور کر دے گی۔ یہ جنت کے بارے میں مختصر سی تشریح انہوں نے کر دی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی مسحریوں کو دیکھیں تو بڑے بڑے مسحری ہوں گے، ان کے اوپر نگینے فٹ کیے گئے ہوں گے۔ گویا اللہ رب العزت نے ہر طرح سے ایمان والوں کے خوشیوں کا، ان کی فرحتوں کا، ان کی مسرتوں کا، ان کی شادمانیوں کا، ان کی راحت رسانی کا اللہ رب العزت نے خیال کر دیا اس بنیاد پہ، تاکہ میرا بندہ یہاں آنے کے بعد ہر طرح کی زیب و زینت میں رہے۔ ایک بات خاص طور پہ یاد رکھیے گا، کہ اللہ رب العزت نے جہاں جنت کی در و دیوار، درختوں، نہروں، زمین اور وہاں کے فرنیچر اور وہاں کی تمام تر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے مردوں کا تذکرہ، اور وہیں اللہ نے عورتوں کا تذکرہ، اور وہیں اللہ نے حوروں کا تذکرہ، اور وہیں اللہ نے خادموں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مگر عجیب بات دیکھیے گا، یہاں قابل غور ایک بات دیکھیے گا، کہ دنیا میں محنت کرنے والی، اعتکاف کرنے والی، روزہ رکھنے والی، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والی، اللہ نے کیا اس کی عزت و مقام کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ بڑے نقطے کی بات سنیے گا۔ اللہ نے جنت میں جہاں مردوں کا تذکرہ اور غلمان کا تذکرہ اور حوروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے حور کا بھی تذکرہ کیا ہے، بلکہ اللہ نے حور کے جسم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے جسمانی بناوٹ کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اللہ نے حور کے حسن کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ چنانچہ کی روایت میں آتا ہے کہ عورت حور کی اگر کلائی دنیا میں ظاہر ہو جائے، حور کی کلائی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے، ہاتھ اور ہتھیلی اگر ظاہر ہو جائے، تو سورج کی روشنی اس حور کے کلائی کی روشنی کو دیکھ کر ماد پڑ جائے، کم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا حسن و جمال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جنتی حوروں کے تذکرے کیے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیات، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو دیکھیں گی اور مرد حضرات دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی سرور اور اس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور جنت کی طلب کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حور کا تذکرہ کئی مقام پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ مگر جو عورت دنیا میں کسی شوہر کے ساتھ ہے اور وہ جنت میں جائے گی، تو اس جنت میں جانے والی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، مگر اس کے حسن و جمال کا، اس کی جسمانی ساخت، اس کی جسمانی بناوٹ کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا ہے کہ اس کا حسن کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ سنیے گا ذرا، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کی ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ ملکہ کو رانی کہا جاتا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں کچھ خادمائیں ہوتی ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار میں اس کے کچھ مخصوص دوست احباب، اس کے ہم نشیں، اس کے بڑے ہی قریبی لوگ جب آتے ہیں، تو کبھی کبھی جب وہ خادمائیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں تو بادشاہ ناز میں آ کر فخر کے ساتھ اپنے ان خادماؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ خادمہ اس میں ناز نخرہ بہت، اس کی چال ڈھال ایسی، یہ دیکھو یہ میری فلاں خادمہ، میری فلاں باندھی ہے، اس کا حسن و جمال ایسا، اس کے لباس ایسے۔ تو بادشاہ کبھی خوش ہو کر اپنے ہم نشینوں سے، اپنے قریبی بیٹھنے والے لوگوں سے، ہمرازوں سے، وہ اپنی خادماؤں اور اپنی باندھیوں کی ہر چیز کا تذکرہ کرتا ہے، مگر اپنے گھر میں جو اس کی اکیلی ایک ملکہ ہے، جو اس کی رانی ہے، اس کے لباس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، اس کی سینڈل، اس کی چپل کا بھی تذکرہ نہیں کرتا، اس کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملکہ ہے، یہ رانی ہے، اور یہ ملکہ اور رانی کی غیرت کے خلاف ہے، اس کے مقام، اس کے مرتبہ، اس کی عزت کے خلاف ہے کہ اس کے حسن و جمال کا، یا اس کے لباس کا، یا اس کے پہننے ہوئے کپڑے اور چپل کا تذکرہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایک بادشاہ اپنی رانی، اپنے ملکہ کے بدن کا، اس کے حسن کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والی ہر عورت کو جنت کا ایک ملکہ بنا دیا ہے، جنت کی ایک رانی بنا دی ہے، اور جنت کی ملکہ اور رانی بنا کر اللہ نے کہا کہ ابھی اس ملکہ اور رانی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے جسم کا، اس کے حسن کا، اس کے لباس کا، اس کی کلائی کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ تو نہیں کیا، مگر یہ بات بتائے، اشارے سے بتا دی کہ اگر حور جو خادمہ ہے، جب اس کا یہ حال ہوگا تو جو ملکہ، جو رانی ہوگی، اس کا اور کیا حال ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں مجاہدہ کرنے والی، دنیا میں محنت کرنے والی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والی، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس سے خود عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس پیارے اللہ نے عورتوں کی عزت کا، اس کی غیرت کا، اس کی حیا کا، اور اللہ نے اس کی اسٹیٹس کا کتنا زیادہ خیال کیا ہے۔ جس اللہ نے اتنا خیال کیا ہو، اب اسی اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ہمیں ہر طرح کا مجاہدہ اور ہر طرح کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی تو جنت کا دروازہ بنا دیا، اور جنت کے دروازے پر اللہ نے کیا لکھا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن کا قلب اور پورے قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یاسین کا بھی اللہ نے قلب بنایا ہے، اور یاسین شریف کا قلب سلام قولا من رب الرحیم ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں جب جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کے دروازے پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، یہ رحیم پروردگار کی طرف سے آپ کو سلامتی ہے۔ کس بات کی؟ اب ہر طرح کی سلامتی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی آپ کو چاہت ہوگی۔ رب کریم نے تمام چیزوں، جو انسان کو چاہت ہوگی، وہ تمام چیزیں اللہ اسے عطا فرما دیں گے۔ اب ذرا یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت جنت میں چھوٹے چھوٹے محل اور چھوٹے چھوٹے مکانات اللہ نہیں دیں گے، بلکہ بڑی بڑی جگہیں اور بڑے بڑے باغیچے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس میں ایک شوہر ہوگا، اور اس میں ایک ان کی ملکہ، ان کی بیوی دنیا والی ہوگی، اور ان کے ساتھ حور و قصور ہوں گے۔ پھر وہاں اللہ کا نظام یہ ہوگا کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، جنت کی جتنی چیزیں ہیں، یا جن چیزوں کی آپ کی تمنا، آپ کا شوق، آپ کی خواہش ہوگی، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا، آپ کے دل میں طلب ہوگی، آپ یہ چاہیں گے کہ یہ ہو جائے، تو جس چیز کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ ہو جائے، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیں گے، اس کے اندر فیلنگ آ جائے گی، اور خود وہ چیز آپ کے منشا، آپ کی چاہت کے مطابق آٹومیٹک ہو جائے گی۔ فرشتے کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے حور کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، یا ایک ملکہ ایک رانی اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو وہاں آرڈر دینا نہیں پڑے گا، نہیں، آپ کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ اگر آپ صوفے پہ بیٹھنا چاہتی ہیں، مرد صوفے پہ بیٹھنا چاہتا ہے اور صوفہ ذرا بڑا ہے، اور وہاں پہ جنتی پہنچا، اس نے سوچا کہ یہ تو اس کا سائز بڑا ہے، اسے ذرا نیچے آنا تھا، بس فوراً وہ نیچے ہو جائے گا۔ اب نیچے جب بیٹھ گیا، پھر سے نہیں، تھوڑا اوپر ہونا چاہیے۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آئے گا، اللہ رب العزت کی قدرت ہے یہ، اور اپنے بندوں کے اوپر رحمت نوازی ہے یہ، کہ فوراً وہ صوفہ تھوڑا اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ ذرا ہم برگر کھا لیں، کسی کے خیال میں خیال آ گیا کہ ہم ذرا سموسہ کھا لیں، کسی کے دل میں آئے گا چلو ذرا دنیا میں فالودہ سامنے ہوتا تھا تو ہاتھ آلودہ ہو جاتے تھے، آؤ ذرا فالودہ پیتے ہیں۔ خیال آیا، فالودہ آپ کے سامنے تیار، برگر آپ کے سامنے تیار، پیزا آپ کے سامنے تیار، جو چیز آپ کھانا چاہیں، جو بھی آپ کی خواہش و تمنا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوگا، اور یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ جس پاک پروردگار کی قدرت ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو پاک پروردگار اتنے بڑے سورج اور چاند اور ستارے کو اللہ تعالیٰ اور بادل کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سپورٹ اور بغیر کسی ستون کی اللہ قائم کیا ہوا ہے، اور جو اللہ ساری انسانیت کو پانی کا قطرہ اور گھونٹ دے رہا ہے، اللہ اللہ وہ پاک پروردگار اگر وہاں اپنے بندوں کی چاہت اور بندوں کے خواہش اور تمنا کی بنیاد پر وہ چاہے ادھر سے ہو جائے، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات۔ اگر ایمان ہمارا ہے اور یقیناً ہے، اور یقین ہمارا ہے اور یقیناً ہے، تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی ہمیں وہاں کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ نہ ہونا چاہیے۔ اب وہاں آپ کہیں گے کہ بیٹھے بیٹھے تو ہم تھک جائیں گے، کیسے وہاں اتنی لمبی زندگی گزرے گی، اکتا جائیں گے، کنٹال آئے گا۔ سنیے ذرا، اللہ رب العزت نے جنت کی زندگی بڑی عجیب بنائی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صبح فجر پڑھ کر، سحری کھا کر فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، کوئی 3 گھنٹہ سوتا ہے، کوئی 4 گھنٹہ سوتا ہے، اور کچھ سونے کے پہلوان 5-5 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو 5 گھنٹے سو رہا ہے، کیا سونے کے درمیان اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے گھنٹے کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ نہیں پتہ چلتا۔ جب اٹھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، او ہو اتنا وقت ہو گیا۔ تو جس طرح اس دنیا میں سونے کی حالت میں انسان کو گزرتے ہی وقت کا خیال نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے ہو گئے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے، جنت میں ہم ہمیشہ کی زندگی ہوں گے، مگر وہاں اس بات کا خیال، اس بات کا احساس، اس بات کی فیلنگ ہو ہی نہیں سکتی کہ اتنے گھنٹے گزر گئے۔ وقتوں کے، منٹوں کے، صبح و شام کے، زمانے اور سال اور مہینوں کے گزرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ جیسے کوئی انسان 10 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا رہتا ہے، اور سونے اور نیند کی حالت میں وقت اور منٹ کے گزرنے کا خیال ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا اسے، اسی طرح سے جنت کی زندگی کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنائی ہے۔ بہرحال چند مدت گزرنے کے بعد اب خیال آئے گا کہ چلو ذرا مارکیٹ جاتے ہیں۔ اب مارکیٹ، اس مارکیٹ کا نام بازار حسن ہوگا۔ بازار حسن میں جائیں گے، وہاں چیزیں آپ کو پسند آئیں گی، وہاں حسن و جمال وہاں پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت کی شان، جس کو جو پسند آئے گا، جو حسن جمال پسند آئے گا، اس کی جھلک، اس کا عکس اس کے چہرے پر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی، آپ بالکل وہاں کنٹالیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے وہاں ملاقات ہال بھی بنایا، میرے بندے بندوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ عورتیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، چند گھنٹے گزر جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کتنا وقت گزرا، تو وہاں بھی بازار حسن بھی ہوگا، اور وہاں بھی ملاقاتی ہال بھی ہوگا، جہاں عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اور جمع ہونے کے بعد وہاں ملاقاتیں ہوں گی، وہاں آپس کے تذکرے ہوں گے، اور وہاں نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، رب کریم کی حمد و ثنا ہوگی، اور وہاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب کے سب اپنے محل میں لوٹ جائیں گے. وہاں جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا, جس کو ہائی کنڈیشن جنت کہتے ہیں, اس کا نام ہے جنت الفردوس. اسے جنت الفردوس کی تعریف کی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہیں. عورتیں بڑا عجیب جواب رکھتی ہیں. ایک عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. تو کسی نے کہا کہ جنت الفردوس کیسے ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے سامنے اگر فردوس جنت چاہیے تو نردوش بن جاؤ. بڑا اچھا پیارا جواب ہے, نردوش بن جاؤ, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے, پاپ سے, خطاؤں سے, لغزشوں سے, اللہ کے احکام کے توڑنے سے بالکل نردوش بن جاؤ. اللہ رب العزت فردوس والی جنت تجھے عطا کر دیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بھی کتنا خیال کریں گے بندوں کا. دنیا میں انسان کا ذوق ہے کہ کچھ اچھی تلاوت سنے, کچھ نعت و نظم سنے, کچھ نغمہ سرائی سنے. وہاں بھی پروردگار کی طرف سے نغمہ سرائی کا انتظام ہوگا. عورتیں جمع ہوں گی, حور وہاں پر آئیں گی, اور وہاں پہ بڑے میٹھے انداز میں نحن خالدات فلا نموت ولا نفنی, کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والی ہیں, نہ ہمیں موت آئے گی نہ ہم فنا ہوں گے, اور ہم آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور آپ کے مزاج کو پرمسرت بنانے کے لیے اور آپ کی زندگی میں لہروں کو لانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہاں خواتین کی جو زندگی ہوگی بڑی پربہار ہوگی, بڑی خوشگوار ہوگی, ان کا وقت بڑے اچھے انداز سے گزرتا رہے گا. حور و غلمان ان کی خدمتوں کے اندر موجود ہوں گی. وہاں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی تکلیف انسان کو ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. اور ایک خاص بات سنیے کہ وہاں جو اللہ نے ضیافت کا, مہمان نوازی کا جو اللہ نے انتظام کیا ہے, تو وہاں بھی سب سے پہلے انسانوں کو اسٹارٹر دیا جائے گا, اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ضیافت کی جائے گی. مگر دنیا کی ضیافت اور آخرت کی ضیافت کا ایک بڑا فرق سمجھیے. دنیا میں جب ضیافت ہوتی ہے تو انسان کھاتا ہے تو اس کی زبان کو لذت ملتی ہے, انسان کی زبان کو مٹھاس ملتی ہے, اس کے حلق کو مٹھاس مل جاتی ہے. لیکن جنت کے جو کھانے پینے ہیں اور جنت کی جو ضیافت ہے, کوئی بھی ضیافت کی چیز ہو, کھانے پینے کی چیز ہو, اللہ نے اس کا انداز ایسا بنایا, کچھ بھی آپ کھائیں گے اس کا مزہ, اس کی حلاوت, اس کا سرور, اس کا کیف آپ کے پورے جسم کے ایک ایک انگ کو ملے گا. دنیا میں ایک ہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان استعمال کرتا ہے تو پورے جسم کے ایک ایک انگ کو اس کی لذت ملتی ہے. لیکن اس کے برعکس جنت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں جتنی چیزیں ہوں گی, انسان جتنی چیزوں کو کھائے گا, پیے گا, استعمال کرے گا, اس کا کیف, اس کا سرور, اس کی لذت, اس کی انشراح اور اس کا مزہ, اس کا ٹیسٹ اس جان کے ایک ایک انگ کو محسوس ہوگا, اور ایسا لگے گا کہ اس کا ایک ایک انگ, اس کا ایک ایک رواں تر بتر ہو گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب کہاں آپ, اب اس کے بعد وہاں جتنا چاہیں کھاتے بھی رہیں, پیتے بھی رہیں, مگر یاد رکھیں کہ اللہ نے کیا اعزاز رکھا ہے اور کیا اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کا مقام بنایا ہے کہ وہاں ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. گندگی اور نجاست انسان کے بدن سے نکلے, اے میرے بندے یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے. تم تو میرے سامنے پیشانی جھکاتے رہے, آنسو کے قطرے بہاتے رہے, صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے, اے میرے بندے اب یہاں آنے کے بعد تیرے بدن سے پسینہ, بدبودار پسینہ نکلے, اب تیرے بدن سے گندی نجاستیں نکلے. نہیں نہیں, میں قادر مطلق ہوں. انسان کھائے گا, پیے گا, کھانے پینے کے بعد وہاں تھوڑی سی ڈیکار آئے گی, اسی ڈیکار سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہاں کوئی آپ کو چوڑن لینا نہیں پڑے گا, وہاں آپ کو کوئی پیپسی یا اسی طرح سے زیرہ پینے کی ضرورت کچھ نہیں پڑے گی. جتنا کھانا پینا چاہیں کھا پی سکتے ہیں, بالکل آپ کو اس سے کسی طرح کی بدہضمی نہیں ہوگی. اللہ کی شان, جتنا جو کھائے پیئے, اے میرے بندے تم نے دنیا میں محنت و مجاہدہ کر لیا ہے, اب میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو. اللہ اکبر. اور آخری جو نعمت انسان کو ہوگی وہ دیدار خدا کی ہوگی. اللہ اکبر. اس دیدار خدا کا تذکرہ ہم بعد میں آپ سے کریں گے, اس دیدار خدا کا تذکرہ ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کس طرح سے ہوگا. جس جنت کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے آج کیا ہے, اسی جنت کی تلاش, اسی جنت کی طلب, اسی جنت کی تمنا میں راتوں کو جاگ لیجئے. جاگتے ہی اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہمیشہ پکڑ لیجئے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اپنے دلوں کو اللہ سے لگا دیجئے, رابطے وقوف قلبی کا اہتمام کر لیجئے، ذکر کا اہتمام کر لیجئے، تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور جس جنت کی دعوت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اس جنت میں ہم جانے کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی جنت بلا حساب و کتاب عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے میدان، بس آخری روایت سن لیجئے، تمام تر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے فضل مانگیے گا، اللہ سے بلا حساب جنت مانگیے گا۔ روایت میں آتا ہے، لمبی روایت ہے، کہ 70,000 انسان بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000 انسان بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تشریح کبھی اور۔ تاہم اتنا یاد رکھیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اللہ اپنی عنایتوں سے، اللہ اپنے فضل اپنے عنایتوں سے اللہ بہت سے بندوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ 70,000۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ دوسرے 70,000۔ تو پہلے تو 70,000 الگ ہو گئے، کہ ان 70,000 میں سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 جنت میں جائیں۔ اس طرح اگر آپ کیلکولیٹ پر دیکھنا چاہیں تو 4,90,000,000,000 ہوتے ہیں، 4,90,000,000,000 اللہ کے بندے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، تو دعا تو کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں شامل کر دیجئے۔ وہ رب کریم جب رائی کو پہاڑ بنا سکتا ہے، وہ اللہ جب مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، وہ اللہ حضرت وحشی کو صحابی بنا سکتا ہے، وہ اللہ حضرت دحیہ قلبی کو معاف کر کے جنتی صرف نہیں صحابی اور بہت مشہور صحابی بنا سکتا ہے۔ اسی پیارے اللہ کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لینے میں کمی ہو سکتی ہے، دامن پھیلانے میں کمی ہو سکتی ہے، ٹوٹا ہوا دل رکھنے میں کمی ہو سکتی ہے، آنسو کے قطرے بہانے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کریم کے دینے میں کمی تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس پیارے اللہ نے 70,000 بندے اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا، اسی پیارے اللہ سے بلا حساب کی جنت مانگ لیجئے۔ چند راتیں باقی ہیں، یہ راتیں اسی لیے ہیں میرے بندے، ٹھیک ہے تمہارا فریضہ ہے، تم عمل کرتے رہو، محنت کرتے رہو، مانگتے رہو، ہم تجھے چاہیں تو جنت دے دیں گے۔ لہذا اس اللہ سے جنت کو مانگیں، کیونکہ اگر اللہ جنت اگر ہمیں نہ مل سکی، جنت اگر نہ مل سکی، تو پھر ہولناک اور خوفناک اور ہوش ربا جہنم کا راستہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ پروردگار ہمیں جہنم کے راستوں سے بچاتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، فضل و کرم کا راستہ، جنت کا بلا حساب والا راستہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ انہی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر جنت میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ کسی اور موقع پر اللہ نے توفیق دی تو ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ اب پیارے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، خیال کر لیجئے، محشر کا ایک ہولناک خوفناک منظر ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ایک طرف اللہ کی جنت ہوگی، دوسری طرف جہنم کو فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے، لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی ہوگی، دوڑے دوڑے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی معذرت کر دے گا، اللہ اللہ دیکھیے نا جہنم قریب آ رہی ہے، کھینچ کر لائی جا رہی ہے، سارے نبی پیارے نبی کا حوالہ دے دیں گے، اللہ اللہ جب پیارے نبی کو پتہ چلے گا، آپ کے پاس امت پہنچے گی، آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے، پیارے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ اللہ اس موقع پر بھی کچھ اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہوں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے بارے میں کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ارے فلاں فلاں کو روک لو، فلاں فلاں کو روک لو، ذرا ان سے حساب لینا ہے۔ اللہ جن سے پروردگار حساب لینے پر آ جائے، زندگی کے ایک ایک لمحے نعمتوں کا حساب اللہ لے لے، ہم کمزور کہاں سے اپنے اللہ کا حساب دے سکیں گے۔ لہذا اس محشر کے ہولناک منظر کو سامنے رکھیے اور اپنے اللہ سے ایک گناہگار خطاکار سارے انسانوں میں سب سے زیادہ کمزور سارے انسانوں میں سب سے زیادہ، بڑے گناہگار سارے انسانوں میں سب سے زیادہ، عمل میں کوتاہی کرنے والے اور بغیر شوق اور دلچسپی کی عبادت کرنے والوں میں شامل سمجھ کر اپنے اللہ سے کہیے، میرے اللہ ہم اس فقیر کی طرح ہیں، اللہ ہم اس گداگر کی طرح ہیں جو بلا استحقاق کے بغیر کسی حق کے آپ سے وہ چیز مانگتا ہے جو ہمیں مانگنے کا منہ تو نہیں رہ گیا۔ اسی بنیاد پر علامہ ابن قیم نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، چند ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کیا ہے، چند ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں تڑپ تڑپ کر اس طرح کرتے تھے جیسے مچھلیاں بغیر پانی کے تڑپتی ہیں۔ تو کسی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اللہ والے یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور جنت کی طلب کی دعا نہیں کرتے؟ اللہ کیسا خوف تھا، غلب حال ان کا کیسا تھا، وہ جواب دیتے تھے میرا منہ نہیں ہے، میرے پاس یہ منہ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ سے جنت کو مانگوں، میں تو اپنے اللہ سے جہنم سے چھٹکارا ہی مانگتا ہوں، اگر میرا اللہ جہنم سے چھٹکارا دے دے یہی میرے لیے بہت کافی ہے، میں کس منہ سے جنت کو مانگوں، میں کس طرح ہاتھ پھیلا کر اللہ سے جنت کی بھیک مانگوں، نہ میرا ہاتھ اس قابل رہ گیا، نہ میری زبان اس قابل رہ گئی، نہ میرا دل اس قابل رہ گیا، نہ میرا جسم اس قابل رہ گیا کہ میں اپنے پیارے اللہ سے ایسی پیاری جنت کو مانگوں، وہ دے دے اس کا فضل ہے، میں تو اپنے اللہ سے یہی مانگتا ہوں، اللہ اتنا کر دیجئے کہ جہنم سے نجات دے دیجئے، انگاروں سے نجات دے دیجئے۔ اللہ اللہ، ایسے لوگ تھے جن کو غلبہ حال تھا، ہم پیارے اللہ سے جہنم سے آزادی بھی مانگیں اور اپنے پیارے اللہ کی جنت بھی مانگیں۔ یہ اللہ جنت مانگنے کے حقدار تو نہیں ہیں، مگر تیری بنائی ہوئی نعمت ہے، اللہ آپ کی نعمتیں جس پر آپ کی نظر رحمت پڑ جائے مل جاتی ہے تو اللہ ہم کیوں محروم رہیں۔ لہذا اللہ تعالی ہم اسی طرح سے چاہتے ہیں، بس اپنی مثال ایسی سمجھیے، ایک اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں لگے تھے، اچانک ان پر درہم کی تتلیاں گرنے لگی، وہ درہم و دنانیر کو جمع کرنے لگے، غیب سے آواز آئی، اچھا ابھی تک تو میری عبادت میں تھے، ابھی تک تو میری محبتوں کے سائے میں تھے اور میرے سامنے سر بسجود تھے، لیکن جب مال آیا تو اس کی طرف لپک پڑے، کیا کہا، اے میرے اللہ بات تو آپ کی ہے لیکن میں کیا کروں، یہ بھی تو آپ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، میں آپ کی نعمت سے اعراض کیسے کر لوں، میں آپ کی نعمت سے ہاتھ کیسے موڑ لوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسی طرح ہم کہیں میرے پیارے اللہ ہم تو اس کے حقدار نہیں، مگر آپ کی نعمت ہے، اس نعمت سے ہم اعراض کیسے کریں، ہم کیسے زبان نہ کھولیں، اللہ آپ کی نعمت سمجھ کر ہم اس کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا کرتے ہی جنت اللہ تعالی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسلک رضاک الجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اے اللہ اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے رحمان اللہ اے غفار اللہ اے حنان اللہ اے منان اللہ اے جبار اللہ یا ودود اللہ یا کریم اللہ یا کریم اللہ یا ذو الجلال والاکرام اللہ اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے نجات دے دیجئے ہمیشہ کی جہنم سے ہمیشہ کے لیے اللہ نجات عطا فرما دیجئے آزاد فرما دیجئے اور اللہ کہنے کی زبان تو نہیں ہے اللہ مانگنے کا منہ تو نہیں ہے اللہ ہاتھ پھیلانے کا ہاتھ تو نہیں ہے مگر میرے اللہ تیری نعمت سے ہم بیزار بھی نہیں ہیں ہم تیری نعمت سے مستغنی بھی نہیں ہیں اللہ اتنی بڑی نعمت جنت اللہ عطا فرما دیجئے مولا جب بھی وقت آ جائے اللہ جب بھی وقت آ جائے جنت کا دیدار کرا دیجئے گا اللہ جی بری موت سے حفاظت فرمانا برے حال سے حفاظت فرمانا برے دل سے برے دن سے حفاظت فرمانا برے احوال سے حفاظت فرمانا اے اللہ برے ساتھی سے حفاظت فرمانا اے اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا رب کریم کتنے آپ کے بندے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں جوانوں کی صالحین کی کم عمروں کی اچانک کی موت کی خبریں نہ آتی ہو اللہ اللہ کرم کر دیجئے رحم کر دیجئے اپنی جنت کی دیدار کے ساتھ اللہ تعالی دنیا سے اٹھائیے اللہ رب العزت اپنا فضل کر دیجئے کرم کر دیجئے اللہ آپ کے بندوں نے پورے مہینے روزہ رکھا بھوکے پیاسے رہے اے اللہ صحابہ اولیاء کی طرح تو ہم پیش نہیں کر سکتے تجھ سے بے پناہ عشق و محبت کرنے والے اللہ ان کی طرح تو ہم کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے مگر میرے مولا ہم نے نقل تو اتاری ہے تیری شان یہ ہے اللہ تو اصل کو بھی قبول کرتا ہے اللہ ہم کمزوروں کی نقل کو بھی قبول کر لیجئے اللہ اب تو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری عبادت اعمال ان کی نقل ہے اللہ نقل سے بھی نچلے درجے کی ہو گئی اللہ کریم عبادتوں میں روح عطا فرما دے خشوع خضوع عطا فرما دے استحضار و حضوری عطا فرما دے کیفیت و لذت عطا فرما دے اے اللہ بے رغبتی سے بد شوقی سے بے توجہی سے غفلتوں سے میرے مولا حفاظت فرما دیجئے اللہ جن گھروں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ آپ ہر ایک کی پریشانی کو بہتر جانتے ہیں اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجئے کون بندہ کس دکھ کا دکھی آ رہا ہے کون بندی کس غم کی ماری ہوئی ہے اللہ کون بندی اعتکاف میں اس لیے بیٹھی ہوگی کہ اللہ راضی ہوگا اور ہماری فلاں فلاں پریشانی دور ہو جائے گی اللہ اس کے بدلے اس کے سلے تمام خواتین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ان کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیجئے اے اللہ آنے والی زندگی کو اللہ بہتر بنا دے گناہوں سے بچنے والی اللہ گناہوں سے بچنے والی زندگی بنا دیجئے اے اللہ رشتے ناتے ٹوٹے اس سے بچنے والی زندگی بنا دیجئے غیبت اور شکوہ اور کینے سے بچنے والی زندگی بنا دیجئے اے اللہ وہ دل بنا دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا بننا آپ کو پسند ہے اللہ ہزاروں بندے نہ معلوم کتنے بندے آپ کے ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعائیں کرتے ہوں گے اللہ دعا کرنے والے کی دعا اگر پسند نہیں تو کسی آمین کہنے والے کی آمین تو پسند آئی ہوگی اللہ آپ کی شان ہے ایک کو قبول کرے سب کو چھوڑے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کسی کی آمین کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے زندگی کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیجئے میرے مولا معاف کر دیجئے جہنم سے نجات عطا کر دیجئے اپنی جنت عطا فرما دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین